الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق الله مولانا العظيم. اس وقت پر بڑے نازک حالات سے امت گزر رہی ہے. ایمان والوں کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جن کی فکر ایسی ہے کہ اسے حالات میں کیا جائے، کیا کرنا چاہیے. اس مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ایسی بات کہلوا دے کہ جو واقعتاً امت کے لیے، ہم سب کے لیے فائدہ مند ہو گئے. ایک بات سناتا ہوں، مجھے یاد آ گیا ابھی وضو کرتے ہوئے. 1992 میں جب بابری مسجد کی شہادت ہوئی تھی، تب میں دارالعلوم دیوبند میں دور حدیث شریف میں تھا. افتاء اور تخصص اور دورہ یہ سب ایک ساتھ اس سال میں کیا تھا. شہادت کے دوسرے دن بڑے احتجاج ہو رہے تھے پورے ملک میں. دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی ایک دعائیہ مجلس ہوئی، اکابرین کے بیانات ہوئے، جس میں میرے استاد حضرت شیخ الحدیث مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بیان ہوا. حضرت نے بیان شروع کرتے ہی اس موقع پر یہ فرمایا کہ بھائی، بابری مسجد کی شہادت کے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے اتنے عرصے میں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھایا، اللہ کی طرف انابت اور توجہ بڑھائی. کا دو طرح کے مسلمان ہیں، ایک جو پہلے بھی مسجد میں آتے تھے، دعائیں کرتے تھے، انہوں نے کتنی دعائیں زیادہ کی اور کتنا مسجد کے ساتھ تعلق زیادہ کیا ہے. उसका सर्वे करो। दूसरा तबका मुसलमानों का वो था जो मस्जिद से दूर है, जुमा में आते हैं या ईद पर आते हैं। तो उस तबके में से कितने मुसलमान ऐसे हैं कि जिन्होंने पांचों नमाज में मस्जिद आके दुआ करना शुरू किया। तो जो बात हमारे बड़ों ने 1992 में फरमाई थी वो आज इस वक्त पर हम उम्मत को भी कहना चाहते हैं। हालात का मुजाकरा बहुत होता है, हालात के वीडियो ऑडियो शेयर भी बहुत करते हैं, जहां बैठते हैं वहां हालात के मुताल्लिक बातचीत कमेंट तबसेरा बहुत करते हैं। लेकिन जो असल काम है कि इन हालात में एक ईमान वाले को अल्लाह से जो अपना ताल्लुक बढ़ाना चाहिए, अल्लाह की तरफ इनाबत बढ़ानी चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा कमी है, बहुत कमी है। हालात का तकाजा ये था कि मुसलमान गफलत छोड़ करके, गुनाह छोड़ करके, जिन असबाब की वजह से ये हालात आते हैं वो छोड़ करके अल्लाह से अपना ताल्लुक बढ़ावे, अल्लाह की तरफ इनाबत बढ़ावे, अल्लाह के सामने रोना धोना बढ़ावे। इसकी इस वक्त उम्मत में बहुत ज्यादा जरूरत है। हालात दो तरह के होते हैं, आप खुद फैसला कर लो। एक हालात रहमत है, दूसरे हालात ज़हमत है। दूसरे लफ्जों में कहना चाहिए, हालात की एक किस्म वो हैं जो जन्नत में दर्जात की तरक्की कराते हैं, मुसलमानों के लिए दुनिया आखिरत में फायदा है। हालात की दूसरी किस्म वो हैं जो अजाब है अल्लाह की तरफ से, दुनिया के अंदर भी अजाब है और आखिरत के अंदर भी वबाल और मुसीबत है। ये दो तरह के हालात हैं। अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि कौन से हालात को हम रहमत समझे और कौन से हालात को ज़हमत और अजाब समझे। तो उसकी एक निशानी मैं आपको बताता हूं। सूफियाए किराम ने बड़ी ऊंची बात लिखी है, जब किसी मुसलमान पर कोई मुसीबत आवे, किसी मुसलमान पर कोई तकलीफ आवे और उस तकलीफ के आने के बाद उसकी जिंदगी के अंदर खुशगवार तब्दीली आवे, अच्छी चेंजिंग आवे कि नमाज नहीं पढ़ता था नमाज पढ़ता हो गया, नमाज पढ़ता था नवाफिल पढ़ता हो गया, रोता नहीं था अल्लाह के सामने रोने वाला बन गया, तोबा नहीं करता था तोबा करने वाला बन गया। अगर हालात और मुसीबत आने के बाद मुसलमान के अंदर चेंजिंग आती है, तब्दीली आती है दीन के एतबार से, तो समझो कि ये हालात अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है, जन्नत का जरिया है, दुनिया में भी तरक्की का जरिया है। और अगर हालात और मुसीबत और तकलीफ आने के बाद दीनी हालात में कोई तब्दीली नहीं आती, अल्लाह से ताल्लुक में कोई तब्दीली नहीं आती, गुनाह छोड़ने में कोई तब्दीली नहीं आती, तो समझो कि ये हालात अजाब है, मुसीबत है, वबाल है दुनिया और आखिरत के अंदर। ये बहुत बड़ा टर्न पॉइंट है उम्मत के वास्ते। कि एक आदमी गलत रास्ते पर गाड़ी लेके जा रहा था। अब किसी ने बताया कि आप रास्ता गलत लिए हुए टर्न मार ले गए तो सही मंजिल पर पहुंच जाओगे, टर्न नहीं मारोगे तो गलत रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते अपनी मंजिल से दूर होते चले जाओगे। मुसलमानों, ये जिंदगी में टर्न पॉइंट है, जिंदगी के अंदर ये बहुत बड़ा टर्न पॉइंट है कि ऐसे हालात के अंदर मुसलमान अपनी जिंदगियों को बदल देवे। बदलने का मतलब क्या है कि जितने काम हम शरीयत के खिलाफ करते हैं, गुनाह के करते हैं, हराम के करते हैं, नाजायज करते हैं, उसको छोड़ ही देना पड़ेगा, छोड़ ही देना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ ही देना पड़ेगा। यह है टर्न पॉइंट। इसलिए कि हम सब जानते हैं ये हालात, ये मुसीबत, ये तकलीफ अल्लाह के फैसले के बगैर कभी नहीं आ सकती, अल्लाह के फैसले के बगैर कभी नहीं आ सकती। ये दुनिया में जो लोग कर रहे हैं वो तो खिलौने हैं, रिमोट तो वहां है, जैसा रिमोट वहां से होता है वैसा यहां होता है, और वहां से ऐसा रिमोट चलता है जैसे यहां से आमाल जाते हैं। ये जोड़ है, दुनिया से आमाल का जाना और वहां से फैसलों का आना और फैसलों के मुताबिक यहां काम करना, ये सब कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। अगर हमारे आमाल अल्लाह के दरबार में अच्छे जाएंगे, अल्लाह को खुश करने वाले जाएंगे, अल्लाह को राजी करने वाले जाएंगे, तो वहां से फैसले भी अच्छे उतरेंगे, अच्छे फैसले आएंगे और यहां हालात भी अच्छे होंगे। हमें बहुत दुख है इस बात का, बहुत दर्द है इस बात का। हालात 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 सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और अल्लाह मुझे आपको बचाए। बहुत से मुसलमान भुगत भी रहे हैं हालात को। हम तो बहुत आफियत में हैं, लेकिन बहुत से मुसलमान भुगत रहे, उसके बावजूद हमारी जिंदगियों में जो तब्दीली आनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए, सुधार आना चाहिए, इसमें कोई जो है तरक्की हो नहीं रही है। कोई रविश, नमाज से दूर, मस्जिद से दूर, हराम कारोबार, आपस के लड़ाई झगड़े, फितने फसाद, गुनाह, इज्तिमाई गुनाह, इन्फिरादी गुनाह, उसी परसेंटेज के साथ उम्मत के अंदर हो रहे हैं। उस परसेंटेज के अंदर ऐसे हालात के बावजूद कोई कमी नहीं आती है। इसलिए दीनी भाइयों, सबसे बड़ा काम हमें ये करना पड़ेगा कि जो चीजें शरीयत में हराम है, नाजायज है, गुनाह की है, उसको इन्फिरादी और इज्तिमाई दोनों तरह खत्म करना होगा। ये सबसे पहला इलाज है हालात को दुरुस्त करने के बारे में। अरे सोचो तो सही मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह के आखिरी नबी मौजूद है, खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रदी अल्लाहु अन्हुम जैसी अजीम शख्सियात मौजूद है, उसके बावजूद एक छोटी सी नबी की बात मानने में गलती और भूल हो गई, छोटी सी भूल हो गई नबी की बात मानने के बारे में, और वो इज्तिहादी भूल थी, समझ फेर थी। इतनी गलती के ऊपर 70 बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा शहीद हो गए, इतनी सी गलती के ऊपर। آج بھی وہ ٹیلہ موجود ہے، لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں تو کیا رو وہاں جا کر کے سبق لو، وہ احد کی زیارت کرنے جاتے ہیں تو وہاں چھوٹا سا ایک ٹیلہ ہے، پہاڑ ٹیکرا ہے، اور وہی تو ہمارے لیے سبق ہے، لیسن ہے کہ اس چھوٹے سے پہاڑ پر 50 صحابہ کو کھڑا کیا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بلاؤں تبھی آنا، اس سے پہلے مت آنا. اب سمجھ پھر ہو گئی، حضور کے بلائے بغیر آ گئے اس میں سے 39,000. تو حالات کیسے بدل گئے کہ فتح ہو رہی تھی، جیت ہو رہی تھی، ایک دم وہ فتح بدل گئی اور دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ 70 صحابہ شہید ہو گئے. ذرا سی نبی کی بات ماننے میں آگے پیچھے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد پر تبصرہ فرمایا قرآن میں، اور ایک آیت کا ٹکڑا ہے، زبردست سبق ہے، قل ہوا من عند انفسکم، ان کو کہو کہ یہ تمہاری اپنی بھول سے یہ حالات آئے ہیں. قل ہوا من عند انفسکم، تمہاری اپنی غلطی سے یہ حالات آئے. ایمان والوں، یہ قصہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی نصیحت کے لیے ایک تقوینی نظام کے اندر کرایا گیا تھا، تاکہ مسلمان سمجھ لے کہ نبی کے حکم میں ذرا بھی ادھر ادھر کرو گے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. تو آج تو ہم شریعت کے کتنے کام ایسے ہیں جو حرام ہے وہ کرتے ہیں، نبی کی سنت کے خلاف کتنے کام ہم کرتے ہیں. تو ایسے حالات کے اندر جب سنت کے خلاف کام ہو، کتنی سخت بات اللہ نے فرمائی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. نبی کے راستے کو جو چھوڑا تم نے، منہ پھرایا نبی کے راستے سے اور دوسروں کے راستے تم نے اپنا لیے، ہم جانے دیں گے، نولہی ما تولا، جو غلط راستہ تم نے اپنایا ہم جانے دیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم جہنم میں ڈال دیں گے تمہیں. اس لیے سب سے پہلا کام مسلمانوں کو ایسے حالات میں یہ کرنا ہے، اس کے لیے علماء کو، وڈیلوں کو، ذمہ داروں کو، ہر ایک کو آگے آنا پڑے گا، منکرات اور گناہ کو بند کروانے پڑیں گے، زندگیوں سے گناہ اور حرام اور ناجائز کو بند کروانا ہے. ہمارے سماج میں انفرادی بھی ہوتے ہیں، اجتماعی بھی ہوتے ہیں، ساموہک بھی ہوتے ہیں، اس کو بند کروانا پڑے گا، اس کو رکوانا پڑے گا، اور جو آج تک کیا اس پر اللہ سے معافی منگوانی پڑے گی. یہ سب سے پہلا کام کرنا ہے، جو اہم ترین کام ہے حالات کے بدلاوے کے واسطے. دوسری بات سمجھو، ہمیں بدر کی رات یاد رہنی چاہیے. کیا حالات تھے، کیا تھا ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا، جیسے آج بھی کچھ نہیں ہمارے پاس، ایک دم خالی ہاتھ. وہ تو ایک قافلے کو پکڑنے نکلے تھے، ہتھیار بھی نہیں، سپاہی بھی نہیں، آرمی بھی نہیں، سولجر بھی نہیں، کچھ نہیں. اور سامنے مکہ سے ابو جہل آرمی لے کے آیا، لشکر لے کر کے آیا، سپاہی لے کے آیا، پوری تیاری کے ساتھ آیا، لیکن کیا طاقت تھی ہمارے پاس؟ بدر کے میدان میں پہنچے. وہ جو جہاں صحابہ نے درخواست کی, حضور میدان سے ذرا دور وہ ایک پہاڑی ہے, وہاں آپ کے لیے چھپر بنا دیتے ہیں تاکہ اگر ہم 313 شہید ہو جاوے ہار جاوے تو وہاں ایک تیز گھوڑا بھی رکھ دیتے ہیں, آپ اس پر بیٹھ کے مدینہ پہنچ جانا. ہمارے دوسرے بھائی مدینہ میں ہیں, وہ دین کو دنیا میں پھیلانے میں آپ کی مدد کریں گے. تو حضور نے یہ مشورہ قبول کیا اور ایک پہاڑ چھوٹی سی ٹیلے کے اوپر حضور کے لیے چھپر بنایا, کھجور کے پتے لکڑی وغیرہ لگا کر کے, اور آگے میدان ہے. اس کو عربی میں عریش کہتے ہیں, یہ چھپر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے غریبوں کے, عربی میں عریش کہتے ہیں. جہاں یہ چھپر تھا آج عالی شان مسجد ہے, آپ کی یہ مسجد سے کم از کم 20 گنی بڑی مسجد ہوگی, مسجد العریش ہی کے نام سے. اب وہ چھپر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, وہ صحابہ سو گئے چونکہ وہ سفر سے آئے تھے, کل جنگ کرنی ہے, سو گئے. حضور چھپر میں گئے اور جانے کے بعد نماز پڑھی اور سجدے میں جا کر اللہ کے سامنے رونا شروع کیا. اتنا روئے اتنا روئے کہ اوپر جو چادر مبارک اوڑی تھی وہ بھی اتر گئی, باڈی مبارک پیچھے کی کھل گئی, چادر اتر گئی. اتنا روئے اللہ کے سامنے اتنا روئے, اور روتے روتے اللہ تعالی سے کہا ان تو حلق حاضح العصابا لا تعبد علی الارض بعدو, اے اللہ یہ 313 کی جماعت ہار گئی تو قیامت تک زمین پر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. بہت روئے حضور, بہت روئے حضور, بہت روئے حضور. بس وہ نبی کے آنسو نے حالات کو بدل دیا, رونے نے حالات کو بدل دیا, اور ایسی زبردست اللہ کی مدد آئی. استغیثون ربکم فاستجاب لکم, مدد مانگی رو رو کے گڑ گڑا کر کے, سجدے میں جا کر اللہ سے مانگا, تو اللہ نے فرشتے بھیجے. وہ پہاڑ ہے ابھی بدر میں, زیارت کے قابل پہاڑ ہے, چمکدار نور چمکتا ہے اس پر آج بھی. اس کا نام ہے جبل الملائکہ, فرشتوں والا پہاڑ. وہاں فرشتے اتر کر کے آئے ہیں, تو اس پر کہنے والے نے کہا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار آج بھی. وہ بدر کا ماحول پیدا کرو, تو آج بھی اللہ کی مدد فرشتے کے ذریعے آ سکتی ہے. رونا اللہ کے سامنے, رات کا رونا اللہ کے سامنے. میرے مسلمانوں, جب تک یہ امت کا اکثر طبقہ رات میں اللہ کے سامنے روتا تھا, صبح میں اللہ خوشی کے حالات سناتے تھے دکھاتے تھے. رات میں رونے والا امت کا اکثر طبقہ تھا, کچھ تو نکلیں گے ہی ایسے, اکثریت کی بات. جب تک یہ امت کا اکثر طبقہ راتوں کو رونے والا تھا, اللہ صبح میں اس امت کو خوشی کی خبریں سناتے بھی تھے دکھاتے بھی تھے. جب سے راتوں کا رونا ہم نے چھوڑ دیا, تب سے صبح میں امت کو رلانے کے حالات سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں. راتوں کا رونا چھوڑ دیا, صبح میں رلانے کے حالات سننے کو ملتے ہیں, دیکھنے کو ملتے ہیں. اس لیے رونا رات کا رونا ہے. میں ایک بات کہوں, برا مت لگانا, جتنا امت اس وقت راتوں کو گھومنے پھرنے میں اور جتنا بیٹھ کر کے گپ شپ میں لگاتی ہے, اگر اتنا وقت اللہ کے سامنے رونے میں لگاوے, قسم سے اللہ کی مدد آوے اور حالات بدل جاوے. جتنا وقت گھومنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، محفل لگانے میں، گپ شپ میں امت لگاتی ہے، اگر اتنا وقت رونے میں لگا دیوے، مسجد میں لگا دیوے، سجدوں میں لگا دیوے، قسم خدا پاک کی اللہ کی مدد آئے گی اور حالات اسی سے بدل جائیں گے. یہ بہت بڑی اس وقت امت کی کمی کمزوری ہے کہ نبی جی نے ہم کو رات میں کیا کرنے کے لیے کہا تھا، اللہ نے کیا کرنے کے لیے کہا تھا، ہم راتوں میں کر کیا رہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. رات کو تو یہ کرنے کے لیے کہا تھا، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے، دعا مانگو اللہ سے، رو اللہ کے سامنے، یہ کرنے کے لیے کہا تھا رات میں. جو کرنے کے لیے کہا تھا وہ تو کر نہیں رہے، اور جو نہ کرنے کے لیے کہا تھا وہ کر رہے. لا سمر بعد صلاۃ العشاء، عشاء کے بعد گپ شپ کی مجلسیں مت لگاؤ، فالتو گھومو پھرو مت، وہ کر رہے. یہ بھی امت کو تبدیلی لانی پڑے گی. ہماری راتیں مصلے کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اللہ کے سامنے مانگنے کے لیے. یا تو آرام کرو، یا گھر میں رہو، یا مصلے پہ رہو، اس کے لیے اللہ نے راتیں عطا فرمائی. حالات بدلوانے کے لیے راتوں میں اللہ کو پکار پکار کے دعا کرنا، یہ اس وقت امت کے لیے بہت ضروری ہے. تیسری چیز ہے بدگمانی کا ماحول، بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے، بدگمانی کھڑی کی جا رہی ہے، بدگمانی کا ماحول بنایا جا رہا ہے. لیکن اس کا توڑ بھی تو بتلایا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسلم شریف میں حدیث ہے، کتنی زبردست بات ارشاد فرمائی، بدگمانیوں کو ختم کرنے کا علاج بتلایا، نفرت کو ختم کرنے کا علاج بتلایا. قرآن میں بھی یہ مضمون موجود ہے، حدیث میں بھی مضمون موجود ہے. فرمایا سل من قطع کا واف امن ظلم کا واحسن الى من اساء الیک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھے اخلاق یہ بڑے سے بڑے بدگمانی کا علاج ہے. جو تم سے تعلقات توڑے تم تعلقات جوڑو. ہم دوسروں سے تو کیا تعلقات جوڑتے، اپنوں سے نہیں جوڑ رہے اب تک. مسلمان مسلمان جو آپس میں لڑتے ہیں نا، بھائی بھائی، بھائی بہن، وہ جوڑ نہیں ہو رہا ہے اب تک، تو آگے والے جوڑ کی بات تو بہت بڑی ہے. نبی جی نے تو فرمایا سل من قطع، جو تعلق کاٹے تم جوڑو، جوڑ پیدا کرو. اللہ کی مدد جوڑ پر آتی ہے، ید اللہ علی الجمع، جوڑ. تو جو لوگ تعلقات توڑ رہے یا ان سے توڑوائے جا رہے، بدگمانیاں پیدا کر کے، ہمیں ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، اچھے اخلاق سے. ظلم کرنے والوں کو معاف کرنا ہے، برا سلوک کرنے والوں سے اچھا برتاؤ کرنا ہے، چونکہ ہمارے نبی نے ہم کو یہ فرمایا، اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے. یہ چیز اخلاق ایسی زبردست طاقت ہے کہ بڑے سے بڑی نفرت اور بدگمانی کا خاتمہ حسن اخلاق میں ہے. ہے نا عبداللہ ابن ابی اور اس کی پارٹی، کیسے نفرت پھیلانے والے لوگ تھے، کیسے ڈینجر اور خطرناک لوگ تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق تو دیکھو، ان کے ساتھ ایسے کٹر وادی لوگ. عبداللہ ابن ابی کی کمپنی ایک دم ڈینجر پارٹی. ارے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ پر تو تہمت لگاوے، صحابہ کی باڑیوں میں آگ لگا دے, وقت پر غداری کرے, احد میں غداری کی, قریب تک آئے پھر پیچھے چلے گئے. ایسی غدار قوم, ایسی تہمت لگانے والی قوم, ایسی ظلم کرنے والی قوم. لیکن قربان جاؤں حضرت خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق پر. کیسے اخلاق بتائے حضور نے, اس کے کفن کے لیے چادر دی اپنی, کفن لو میری چادر لے جاؤ. اس کی جنازے کی نماز پڑھانے بھی چلے گئے, اس کی لاش کو اپنی گود میں رکھا, اس کے منہ میں اپنا تھوک مبارک رکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میری جنازے کی نماز کی وجہ سے میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے دعا کروں اور اللہ اس کو معاف کرتے ہو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں, تیار ہوں. ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم. اللہ نے کہا تھا کہ 70 مرتبہ بھی تم معافی مانگو گے نا تو بھی ہم ان منافقوں کو معاف نہیں کریں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اللہ نے 70 کی لمٹ رکھی ہے. ان تستغفر لہم 70 مرہ, 70 مرتبہ ان کے لیے استغفار کرو تو بھی ہم معاف نہیں کریں گے. تو نبی جی نے کیا کہا, میں 70 سے زیادہ استغفار کروں اور اللہ معاف کرتے ہو تو میں تیار ہوں. کیسے اخلاق نبی جی نے بتائے. تو حضور جنازے کی نماز پڑھا کے نکلے, چادر دی کفن کے لیے, اس کا سر گود میں رکھا, تھوک منہ میں رکھا, سب کچھ کیا. اللہ جیسے نماز پڑھا کے نکلے جبرائیل آئے اور اللہ کا آرڈر سنا دیا, لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری. آئندہ جنازے کی نماز منافقوں کی آپ نہیں پڑھائیں گے, قانون اپنی جگہ. لیکن اسی دن شام ہونے سے پہلے وہ ظالم کے خاندان سے 1000 لوگ ایمان لے آئے, 1000 لوگ ایمان لے آئے, عبداللہ ابن ابی کے خاندان میں سے 1000 آدمی اسی دن مغرب سے پہلے ایمان لائے. یہ اخلاق کی طاقت کہ جو نفرت کو ختم کرتی ہے, اخلاق کی طاقت جو تعصب اور کٹرواد کو ختم کرتی ہے. ہم اپنے معاملات کی اچھائی, اخلاق کی اچھائی کے ذریعے ان کے دل جیت لے رہے, دل جیت لے رہے معاملات کی صفائی, اخلاق کی صفائی کے ذریعے. تو انشاءاللہ دلوں میں محبتیں آئے گی, نفرت اور کٹرواد کا ماحول انشاءاللہ اللہ ختم کریں گے, ہمیں یقین ہے اس کے اوپر. اور ایک دو دعا بتلا دوں اس کی پابندی کرو. ایک عمل تو میں نے فجر میں بتایا تھا حفاظت کے لیے, دو دعا بتلاتا ہوں, دونوں قرآنی دعا ہے. میں تو روزانہ فجر اور مغرب کی سنت کے آخری قاعدے میں یہی دعا مانگتا ہوں اللہ سے, مدتوں سے معمول بنایا ہے, آپ بھی معمول بناؤ اس کو. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. یہ قرآنی دعا ہے, اللہ کی بتائی ہوئی دعا ہے, پاور فل دعا ہے. یہ دعا مانگو اللہ سے, نماز میں بھی مانگو, نماز کے علاوہ بھی مانگو, اللہ اس کی برکت سے فتنوں سے حفاظت کریں گے, ظلم مظالم سے حفاظت کریں گے. یہ دعا. ایک اور دعا بتلاؤں میں آپ کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جس میں پورا یقین ہے ہمارا کامیابی کا. حضور روزانہ یہ صبح و شام دعا مانگتے تھے, اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی, اللہم استر عورتی, اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی,
اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. یہ دعا حفاظت کے لیے زبردست نبوی دعا ہے. اللہ آگے سے حفاظت کر, پیچھے سے کر, دائیں سے کر, بائیں سے کر, اوپر سے کر, نیچے سے کر, میرے گھر والوں کی, میری, سب چیز کی حفاظت کر. یہ زبردست دعا ہے, یہ نبوی دعا ہے. حضور روزانہ اللہ سے مانگتے تھے. اب بھی عادت بناؤ یہ دعا مانگنے کی. یہ دعائیں مسجدوں میں لکھو. جو صاحب مال ہے وہ کارڈ چھپوا کے بانٹو ایسی دعا کو, واٹس ایپ پر شیئر کرو لوگوں کو. یہ زبردست نبوی دعا ہے حفاظت کے واسطے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا بتا کر کے میں بات مکمل کر دیتا ہوں. حضور نے کتنی جامع دعا بتلائی, بڑے سے بڑے دشمن کی شرارت سے حفاظت کے لیے. یعنی مسلمان دشمن بھی, غیر مسلم دشمن بھی, سرکاری بھی, نان سرکاری بھی, کوئی بھی دشمن, اس سے حفاظت کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, آپ مقابلہ کرو. اللہم انا نجعلک فی نحورہم. اللہ مقابلے کے لیے ہم آپ کو آگے کرتے ہیں, آپ کر لو مقابلہ. ونعوذ بک من شرورہم, ان کی شرارت سے اللہ آپ ہماری حفاظت فرماؤ. تین دعا بتا دی میں نے. یہ تینوں دعا مانگنے کا اہتمام کرو. ایک, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. یہ دو الگ الگ آئے تھے, لیکن ایک دعا سمجھ لو اس کو. دوسری, اللہم انی اسألک العافیہ والی. تیسری, اللہم انا نجعلک فی نحورہم والی. یہ دعائیں مانگنے کا اہتمام کرو. فجر میں نے کہا تھا آپ کو, ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو, اللہ کی حفاظت میں رہو گے, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. بس یہ چند باتیں ہیں. اللہ کرے کہ میں بھی عمل کروں, آپ بھی عمل کریں, پوری امت عمل کرے, اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو سلامت رکھے, حفاظت میں رکھے, عافیت میں رکھے, اور ہر طرح کے مکر اور مکاروں سے اللہ امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما گئے, اور امن, سلامتی, سکون, چین کا ماحول اللہ کرے کہ قائم ہو اور قائم رہے, اور اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.